الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر پیغمبر بنا کر فرعونیوں کی اور بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مختلف موڑ آئے، آپ کو مختلف حالات سے گزرنا پڑا، بالآخر حق اور باطل کی تمیز کے لیے جادوگروں کے ساتھ ایک مقابلہ طے پایا. میدان مقرر ہوا، جگہ مقرر ہوئی، وقت مقرر ہوا، شہروں میں، دیہاتوں میں، گلی گلی میں اس کا اعلان ہوا اور سب لوگ جمع ہو گئے. ایک طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور دوسری طرف جادوگر، اور مقابلہ ہونا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان میں اترے جادوگروں کے مقابلے میں تو پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، سمجھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. دکھ تھا کہ یہ لوگ فرعون کے کہنے پر، فرعون کے دباؤ میں آ کر، اللہ کے دشمن بن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن کر اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ گئے. تو آپ نے ذرا سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کی. کہ تم اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا عذاب اتر سکتا ہے. پورا مجمع دیکھ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں ہے, جادوگر میدان میں ہے, فرعون بھی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترہیب سے کام لیا. اللہ کی طرف بلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ترغیب اور دوسرا ترہیب. ترغیب میں رغبت دی جاتی ہے کہ اگر تم برے کاموں سے بچو گے اور اچھے کام کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. اور ترغیب میں خوف پیدا کیا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا تو یہ مصیبت آ سکتی ہے, یہ پریشانی آ سکتی ہے, یہ عذاب اتر سکتا ہے. اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں جنت ملے گی, اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا, اگر تم نے یہ کام کیا تو اللہ بہت راضی ہوگا, اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اللہ ناراض ہوگا. ترغیب ترہیب, جسے اصطلاح میں وعد اور وعید کہتے ہیں. وعدہ کیا جاتا ہے, اچھے اچھے کاموں پر اچھی اچھی چیزوں کا وعدہ, اور برے کاموں پر سزا کی پکڑ کی وعید سنائی جاتی ہے. قرآن میں یہ اسلوب آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. جہاں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعدے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد وعید کا ذکر آتا ہے, اور جہاں اللہ تعالی شانہ وعید کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں فوراً وعدہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یہ جنتی لوگ ہیں, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ وعدہ کہ دیکھو ایمان لاؤ گے, اعمال صالحہ اختیار کرو گے, اچھے اچھے کام کرو گے, برے کاموں سے بچو گے تو اللہ تعالی شانہ تمہیں جنت دے گا, جنت کی نعمتیں دے گا, اور اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رکھے گا. خلود لا موت, وہاں ہمیشہ رہنا ہے, موت نہیں آئے گی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, فوراً وعدے کے بعد فوراً وعید, کہ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, ہمارا انکار کیا, ہمارے دین کا انکار کیا, ہمارے پیغمبر کا انکار کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجنہ یہ جہنمی لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعید بیان کی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے, خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر اچھے اچھے کام نہیں کیے, ایمان نہ لائے, اچھے اچھے کام نہیں کیے اور برے کاموں سے نہیں بچے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے, اور برے کاموں کے نتیجے میں اگر نحوست بہت بڑھ گئی اور مرنے سے پہلے ایمان کھو بیٹھے تو اس جہنم میں پھر ہمیشہ رہنا پڑے گا. اللہ وعدے کو بھی بیان فرماتے ہیں, وعید کو بھی بیان فرماتے ہیں. اللہ ترغیب بھی دیتے ہیں, ترہیب بھی دیتے ہیں. اس لیے کہ طبیعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. بعض طبیعتیں جب ان کو ترغیب سنائی جاتی ہے جب ان کو وعدہ سنایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے انعام بیان کیا جاتا ہے، ان کے سامنے جب جنت کا تذکرہ آتا ہے، ثواب کا تذکرہ آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے، تو فوراً ان کی طبیعتیں آمادہ ہو جاتی ہیں. اور کچھ طبیعتیں وہ ہوتی ہیں کہ ترغیب سے آمادہ نہیں ہوتی، انہیں ڈرانا پڑتا ہے، انہیں ان کے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ایسا ہوگا. تو کچھ لوگ جلب منفعت کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ دفع مضرت کے لیے، کچھ لوگ کام کرتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ نقصان سے بچنے کے لیے. ایک شخص مالدار ہے، بہت پیسے ہیں اس کے پاس، پھر بھی رات دن کام کرتا ہے. کیوں؟ اسے ڈر ہے کہ گھر میں فاقہ ہوگا، اسے ڈر ہے کہ گیس اور الیکٹرک کے بل نہیں بھر سکیں گے. نہ، وہ تو مالدار ہے، بہت پیسہ ہے، پھر کیوں کماتا ہے؟ جلب منفعت کے لیے، کہ میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں اور محنت کروں گا تو اور پیسہ جمع ہوگا. تو جن کی طبیعتیں جلب منفعت پر ڈھالی گئی ہے، ان کے لیے ترغیب کافی ہوتی ہے، انہیں ڈرانا نہیں پڑتا. لیکن کچھ سست طبیعتیں ہوتی ہیں، سست طبیعتیں، کام کر کر کے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک سال کے لیے اب فکر نہیں ہے تو اب یہ کام چھوڑ دے گا، کام چھوڑ دے گا. اس کو ترغیب دو آپ کہ دیکھو بھائی کام کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، کچھ دو پیسے اگر جمع ہوں گے آڑے وقت میں کام آئیں گے، دو پیسے اگر جمع ہوں گے تو اس گھر کو بیچ کر کوئی اچھا گھر تم خرید سکو گے، دو پیسے جمع ہوں گے تو یہ کرائے کا مکان ہے، اپنا مکان ہو جائے گا. نہ، ترغیب سے کوئی فائدہ نہیں. یہ کب کام کی تلاش میں نکلے گا؟ جب اسے نظر آئے گا کہ اب بینک میں صرف 100 پاؤنڈ رہ گئے ہیں. اب خوف، ڈر کہ اگر یہ 100 پاؤنڈ ختم ہو گئے تو فاقہ ہوگا، بل کہاں سے بھروں گا، کرایہ کہاں سے دوں گا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالو ہماری طبیعتوں کو جانتے ہیں کہ کچھ لوگ نفع کی طلب میں کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان کے ڈر سے کام کرتے ہیں، الگ الگ طبیعتیں ہیں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہماری طبیعتوں کا لحاظ کر کے ہر جگہ پر وعدہ بھی بیان فرماتے ہیں، وعید بھی بیان فرماتے ہیں، تاکہ کوئی بھی بندہ محروم نہ رہ جاوے. وعدہ بھی اور وعید بھی دونوں کو بیان فرماتے ہیں، اور اس لیے بھی وعدے اور وعید دونوں کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری دوسری فطرت سے بھی واقف ہے کہ میرے کچھ بندے کمزور دل کے ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور میرے کچھ بندے وہ ہیں کہ جو قناعت کر لیتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں. تو جب وہ سنتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو بس اب کچھ نہیں کریں گے. ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اب وہ نوافل، مستحبات، سنن کے تو قریب بھی نہیں آئیں گے، لیکن فرائض اور واجبات کا بھی اہتمام نہیں کریں گے. اللہ غفور الرحیم ہے. تو میرے کچھ بندے وہ ہیں کہ جو ترغیب کو سن کر، وعدے کو سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں، اور میرے کچھ بندے وہ ہیں کہ جو وعید کو سنتے ہیں، وعید کو، اور عذاب کا ان کے سامنے تذکرہ آتا ہے تو مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے اور ہماری غلطیوں پر ہماری پکڑ ہوگی اور اللہ ہمارا حساب لے گا اور جہنم میں ڈالے گا، تو ہم تو گنہگار ہیں ہی. اب گنہگار ہیں ہی تو ہمیں تو جہنم میں جانا ہی ہے، جہنم میں جانا ہی ہے، تو یہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے کچھ ہونے والا تو ہے؟ مایوسی کے شکار، ایکسٹریم، کچھ ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ ادھر. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈسپیئر کے شکار ہو جاتے ہیں، ڈسپیئر، ہوپ لیس، ہوپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ادھر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کوئی چانس نہیں ہے جنت میں جانے کا, کوئی چانس نہیں ہے, یہ گناہ کرتے ہیں, یہ گناہ کرتے ہیں, یہ گناہ کرتے ہیں, یہ گناہ کرتے ہیں. تو اگر دو چار اچھے کام کر بھی لیے, کسی مجلس میں چلے بھی گئے, دین کی بات سن بھی لیے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس طرف کا ایکسٹریم. اور دوسرا ادھر کا ایکسٹریم کہ ارے بھائی کچھ کریں گے نہیں کریں گے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ وہ جماعت ہے جو کمپلیسنٹ ہو جاتی ہے. تو دونوں کے درمیان بیلنس رکھنے کے لیے اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعدے کو بھی بیان فرماتے ہیں, وعید کو بھی. وعدے کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت انتظار کر رہی ہے مومنین کے لیے, اچھے کام کرنے والوں کے لیے. تو تھوڑے بہت اچھے کام کرنے والا مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی ہم مومن بھی ہیں اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو جنت ہے ہی. تو اسے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جنت تو ہے لیکن اگر ہماری پکڑ آ گئی تو جہنم میں بھی جا سکتے ہیں آپ, تو ذرا تھوڑا بیدار ہو جائے گا. اور جو جہنم کا تذکرہ سنے گا وہ مایوس ہو جائے گا کہ یار ہمارے لیے تو کوئی چانس نہیں ہے, جہنم ہے. تو اس کو پھر جنت کا تذکرہ سنا کر ادھر کے نہیں, جنت بھی ہے دوسری بھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اعلموا ان اللہ شدید العقاب, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ سن کر کے مایوس ہو جاتے, ہم مایوس ہو جاتے, دل میں یہ خیال آ جاتا کہ بس اب تو پکڑے گئے مارے گئے اور ہمارے لیے کوئی چانس نہیں ہے. تو اب جہنم میں پٹائی ہی ہونے والی ہے, جہنم میں پکڑ ہی ہونے والی ہے. تو اب اچھے کام کریں نہ کریں فرق کیا پڑتا ہے؟ تو آگے اللہ فرماتے کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب, غور سے سنو اور جان لو, یقین کر لو کہ جہاں اللہ سخت سزا دینے والا ہے وہ ان اللہ غفور الرحیم, وہاں اللہ غفور الرحیم بھی ہے. مایوسی سے نکال دیا اس کو. اور جہاں اللہ وعید بیان کرتے ہیں کہ نبے عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دیجئے انی ان الغفور الرحیم, کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں, بس وہاں مقصود کیا تھا؟ وعلموا ان اللہ شدید العقاب, وہاں عذاب کا ذکر مقصود تھا کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے, خیال رکھنا. لیکن فوراً اللہ جانتے تھے کہ کچھ طبیعتیں ایسی ہوں گی کہ اتنا سن کر کے مایوس ہو جائیں گے, ہوپ ان کا ختم ہو جائے گا. اس لیے ہوپ دینے کے لیے ایسے لوگوں کو کہا کہ ان اللہ غفور الرحیم. اور یہاں مقصد کیا ہے؟ یہاں مقصد مغفرت کو بیان کرنا ہے, رحمت کو بیان کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نبے عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دیجئے, نبے عبادی انی ان الغفور الرحیم, کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اب جب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں بہت زیادہ بخش کرنے والا ہوں تو میرا آقا میرا مولا جب بخشنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے بہت زیادہ, تو اب اعمال کیے نہ کیے فرق نہیں پڑے گا, وہ تو بخش ہی دے گا. تو یہ جو کمپلیسنٹ ہو جانے والا تھا, یہ جو دھوکے میں پڑنے والا تھا, یہ جو قناعت کر لینے والا تھا, اس کے لیے اب آگے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ جگہ جگہ پر وعدہ وعید وعدہ وعید وعدہ وعید. اور تربیت کے یہ دو اصول ہیں, مربی جو ہوتا ہے, مربی جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے, اسے بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ میں جس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں اس میں کون سا پہلو زیادہ ہے. غرور کا پہلو زیادہ ہے, غرور. دھوکے کا پہلو زیادہ ہے کہ نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ غرور کا پہلو زیادہ ہے, دھوکے کا پہلو زیادہ ہے, یا خوف کا پہلو زیادہ ہے؟ اگر خوف کا پہلو زیادہ ہے تو اس کے سامنے پھر ترغیبی باتیں کرنی چاہیے. خوف کا پہلو زیادہ ہے کہ بیٹا امتحان میں اگر فیل بھی ہو گئے تو کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں, فکر کی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں فکر کی. آپ اپنی محنت کیجئے, محنت کرو. آپ محنت نہیں کریں گے بالکل تو ایک لفظ بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا. اور اگر آپ محنت کریں گے تو 100 صفحے کی کتاب ہے, 100 صفحے نہیں تو کم سے کم 20 صفحے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو ایک شخص وہ ہے کہ جو بالکل محنت نہیں کرتا اور فیل ہوتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو محنت کر کے 20 صفحے کو یاد کر کے فیل ہوتا ہے. دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ اور بیٹا دیکھو, استاد سب کچھ جانتا ہے, استاد کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون اچھا لڑکا ہے کون برا لڑکا ہے. یہ امتحان تو محنت کرانے کے لیے, اتمام حجت کے لیے لیے جاتے ہیں. آپ محنت کرو بیٹا, کوئی حرج نہیں, جتنا ہو سکے کرو. اور دیکھو بیٹا, اگر استاد کو پتا نہ بھی چلا تو تم جو محنت کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں, اللہ تم سے بہت راضی ہوگا. اور اللہ تمہاری محنتوں کو دیکھ کر آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں تمہارا ذہن کھول دے گا, علم میں برکت دے گا. اور اگر علم میں برکت نہ بھی ہوئی تو اللہ تم سے دین کا کام ضرور لے گا. دیکھو ترغیب. اب وہ کمزور ہے بیچارہ, دل کا بھی کمزور, ابیلٹی اور استعداد بھی کمزور, اور اس سے کہے کہ دیکھو امتحان آ رہا ہے اور جو فیل ہوا اس کی خیر نہیں ہے, اسے بورڈنگ سے نکال دیا جائے گا, اس کا خانہ بند کر دیا جائے گا, اسے گھر روانہ کر دیا جائے گا, یہ بیچارہ ٹوٹ جائے گا. اس کے ساتھ ترغیب کا معاملہ ہوگا. اور وہ جو شریر طالب علم ہے, غرور میں ہے, مجھے کون نکالے گا؟ میرے والد تو اس مدرسے کے ٹرسٹی ہیں. تو اس کے ساتھ پیار محبت کی بات نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کیا کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارے باپ, تمہارے دادا, تمہارے پر دادا اس مدرسے کو اگر اپنے جیب میں لے کر کے بھی چل رہے ہو نا, مدرسے کا اصول ہے اگر فیل ہوئے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. دیکھو ترغیب 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 ترغیب. مربی جب اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا تو ترغیب کی جگہ پر ترہیب سے کام لیتا ہے اور بچے کو بیکار کر دیتا ہے, اور ترہیب کی جگہ پر ترغیب سے کام لیتا ہے اور بچے کو بیکار کر دیتا ہے. کبھی کبھی صرف ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی کبھی صرف ترہیب کی, اور کبھی ترغیب و ترہیب دونوں کی, جسے انگلش میں کہتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ, دونوں اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ چیز ہمیں بہت نمایاں ملتی ہے, ترغیب بھی اور ترہیب بھی, ترغیب بھی اور ترہیب بھی, ترغیب بھی اور ترہیب بھی. آپ پیار محبت اور شفقت سے بھی بات کرتے تھے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی فرماتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی. آپ خوشی کا اظہار بھی فرماتے تھے اور ناراضگی کا اظہار بھی فرماتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر جب آپ غصے ہوتے تھے تو بھی پتا چل جاتا تھا, اور آپ خوش ہوتے تھے تو بھی ہمیں پتا چل جاتا تھا چہرے مبارک کو دیکھ کر. صحابہ میں بھی یہی چیز تھی, تابعین میں بھی یہی, ہر مربی میں یہ چیز ہوگی, ہر مربی. غیر مسلم بھی اگر اچھا مربی ہوگا, اچھی تربیت کرنے والا ہوگا, تو وہ اپنے مذہب کے مطابق تربیت کرے گا, لیکن وہ کامیاب ضرور ہوگا اس لیے کہ وہ ایسا ہی کرے گا. ترغیب کی جگہ پر ترغیب, ترہیب کی جگہ پر ترہیب, یہ بہت ضروری ہے. کبھی ناراضگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے, ترغیب و ترہیب. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر تھے, اور پیغمبر کو تربیت کا جو سلیقہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو قوموں کے لیے رہبر بنا کر بھیجا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہوگا کہ یہ موقع ترغیب کا نہیں ہے, ترہیب کا ہے. تو آپ نے ذرا ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا, ان جادوگروں کو ڈرایا دھمکایا. لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب. دیکھو عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تم نکل آئے ڈانٹ ڈپٹ کی. اب یہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پر, کہ حضرت جبریل امین آئے ہوئے ہیں. تو ان کی طرف جب توجہ کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل نے یہ کہا کہ یا موسیٰ, اے موسیٰ, ترفق بے اولیاء اللہ, اللہ کے ولیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کیجیے, نرمی کا معاملہ کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیرت میں پڑ گئے, کہ غیر مسلم اور فرعون جیسے شقی آدمی کے کہنے پر اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ سبب بننے کے لیے آئے ہیں. اگرچہ غلبہ پیغمبر کو ہوگا لیکن یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہوگا اور ہمارے غلبے کے نتیجے میں بہت لوگ موسیٰ سے دور رہیں گے. اور جبریل آپ اولیاء کہہ رہے ہیں ان کو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. تو حضرت جبریل نے کہا کہ جی ہاں یہ اللہ کے اولیاء ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں. ابھی سے لے کر عصر کی نماز تک یہ تمہارے ساتھ ہیں اور عصر کی نماز کے بعد یہ جنت میں اللہ کے ساتھ ہوں گے. آپ حضرت کو قصہ معلوم ہی ہے کہ وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, آمنا برب العالمین, آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب رب العالمین پر ایمان لے آئے. معجزہ دیکھا پیغمبر کا اور پیغمبر کا معجزہ دیکھ کر کے ایمان لے آئے, اور ایمان لے آئے اور ڈرایا دھمکایا اس نے فرعون نے, لو سلبنکم فی جزوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا, دیکھو میں تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے کر لٹکا دوں گا. لیکن ایمان کی دولت سے وہ نوازے گئے اور ایمان کی دولت ملنے کے بعد پیغمبر کی جسے صحبت نصیب ہو جائے, اللہ اکبر, ایمان کی حالت میں پیغمبر کی صحبت ملے تو کایا پلٹ جاتی ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے اور ایمان قبول کیا, ایمان قبول کرنے کے چند ہی لمحوں کے بعد کہا کہ تم موسیٰ پر ایمان لے آئے, تمہیں قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا لنو سرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. ابھی جو ڈر رہے تھے فرعون سے, اب کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے, تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے, ہماری دنیاوی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے. خدا کی قسم لنو سیرا کا اعلی ما جا انا من البینات, یہ موسیٰ جن واضح نشانیوں کو ہمارے پاس لے کر آئے اور جن معجزات کو دیکھ کر ہمارے دل میں ان کے پیغام کی حقانیت دل میں اتر گئی ہے, اب ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. انا آمنا بربنا, ہم ہمارے رب پر ایمان لے آئے, لیغفر لنا خطایانا, تاکہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور یہ جو تم نے ہمیں موسیٰ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا, اتنی بڑی غلطی جو تم نے ہم سے کروائی, اتنی بڑی حرکت ہم سے کروائی, ہم ایمان اس لیے لے آئے کہ تاکہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے. تو آپ جانتے ہی ہیں واقعہ کہ معجزہ دیکھا, اس کی حقانیت دل میں اتر گئی, دل میں حقانیت اتر گئی, ایمان قبول کیا. فرعون نے ڈرایا دھمکایا لیکن انہوں نے یو ٹرن نہیں کیا, پیچھے نہیں ہٹے, جمے رہے, اور فرعون نے ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا. اور جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے پاس جنت میں ہوں گے, جنت میں پہنچ گئے. یہاں یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ کیا سبب ہوا کہ جو لوگ پیغمبر کے مقابلے میں فرعون کے حامی بن کر آئے, انہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایمان سے سرفراز کر دیا. یہ اللہ کا فضل کیوں متوجہ ہوا ان حضرات کی طرف, اس لیے کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے کسی اچھے عمل کی وجہ سے. اللہ کسی نہ کسی اچھے عمل کو, کسی نہ کسی اچھی نیکی کو بہانہ بنا کر اپنا فضل نچھاور کرتے ہیں. بندہ کرتا ہے تھوڑا سا لیکن پاتا ہے بہت کچھ. کیا تھوڑا سا انہوں نے لیکن پایا کیا ایمان اور جنت, اور دنیا میں ایمان قبول کرنے کے بعد بہت دیر تک رہ کر آزمائش سے گزرنا بھی نہیں پڑا. ادھر ایمان قبول کیا, ساری بخشش ہو گئی, ادھر شہادت کا مرتبہ پایا اور یوں جنت پہ چلے گئے. شہادت کا مرتبہ ہے, صحابیت کا مقام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بنے اور پھر شہادت نصیب ہوئی. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تأدبوا مع موسیٰ, علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا تھا. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ادب سے پیش آئے. فکان ذالک سبب ایمانہم, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے ادب کا معاملہ کیا, وہ ادب سے پیش آئے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور اس ادب کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا. بہت اہم بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو. ایک ادب, تأدبوا مع موسیٰ, انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا, اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ادب کا کون سا معاملہ کیا. ادب کا کہ بھائی رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک ادب سے ایسے کھڑے رہے, اتنا بڑا مجاہدہ کیا نا. صرف اتنا ہوا کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے پہلے ہی سے کہ یہ موسیٰ جو ہے وہ جادوگر نہیں ہے, موسیٰ جادوگر نہیں ہے, یہ پہلے سے سمجھ گئے تھے. اور وہ اس طرح کہ جب فرعون نے مقابلہ طے کیا تو انہوں نے سوچا کہ جس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اس کو ذرا دیکھنا تو چاہیے کہ وہ اپنا جادو کیسے چلاتا ہے, تب جا کر کے اس کا ہم مقابلہ کر پائیں گے. اور دو معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جس کو فرعون نے جادوگری سے تعبیر کیا تھا. ایک تو یہ کہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اندر گریبان میں ڈالتے تھے, اور جب وہ دایاں ہاتھ نکلتا تھا تو وہ لائٹ کی طرح روشن ہو جاتا تھا, ٹیوب لائٹ کی طرح. پھر اندر ڈالتے تھے تو پھر نارمل ہو جاتا تھا. اور دوسرا, جب اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تھے, پھینکتے تھے, تو وہ سانپ بن جاتا تھا, اژدہا بن جاتا تھا. تو یہ لوگ بھی رسیاں اور لاٹھیوں کو لے کر آئے تھے, اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی ہم بھی رسیوں کو ڈالیں گے, لاٹھیوں کو ڈالیں گے, اور نظر بندی سے لوگوں کو ایسا دکھائیں گے کہ یہ بھی سانپ بن گئے ہیں, اور موسیٰ بھی اپنی لاٹھی کو ڈالیں گے, وہ بھی سانپ بن جائے گا, تو فرق کچھ ہوگا نہیں. یہ ان کے ذہن میں تھا. لیکن انہوں نے سوچا کہ موسیٰ کو ذرا سٹڈی کرنا چاہیے, موسیٰ, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کس درجے کا جادوگر ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں, تو یہ لوگ چھپ چھپا کر جنگل میں پہنچے, تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام سے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں, اور بکریوں کی نگرانی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کر رہی ہے. وہ لاٹھی خود چکر لگا رہی ہے اور بکریوں کی نگرانی کر رہی ہے. تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جادوگر نہیں ہے, اس لیے کہ جادو تو اس وقت تک ہی باقی رہ سکتا ہے جب تک کہ جادو کرنے والا جاگ رہا ہو. اس کے لیے جاگنا ضروری ہے, اور یہ نیند کی حالت میں بھی اس کی لاٹھی تو چکر لگا رہی ہے, لہذا یہ جادو نہیں ہے. وہ بھی پروفیشنل تھے اپنے فن میں, تو اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اب میدان میں اترے, نہیں چاہا کہ اترے, انہیں پتا تھا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. لیکن کچھ اور کیا ہے وہ ابھی نہیں سمجھے تھے. وہ معجزہ دیکھنے کے بعد ان کا یقین آ گیا کہ نہیں, یہ جادو نہیں ہے اور یہ پیغمبر ہے. پہلے یہ تھا کہ جادوگر تو نہیں ہے، اور کیا چیزیں ہو سکتا ہے، پیغمبر ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن جب انہوں نے دیکھا انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو کئی سانپ نظر آئے میدان میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی ڈالی وہ سانپ بن گیا اور ان کے سارے جو ان کے جتنے سانپ تھے سب کو نگل گیا، وہ نگل گیا سب کو. تو پہلے سے ان کو پتا تھا کہ جادوگر نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے تو ایک حد تک دل میں عقیدت تو پیدا ہو چکی تھی، اور جب دل میں عقیدت پیدا ہوتی ہے کسی کے بارے میں تو جستجو پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ حق ہے یا باطل ہے، ہمیں ذرا دھیان سے اس کی بات کو سننا چاہیے، اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے. بس جہاں صحیح طلب پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور ہدایت دیتے ہیں. تو میدان میں اترے ہیں طلب کے ساتھ کہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. اب عقیدت تو ان کو تھوڑی بہت پیدا ہو ہی گئی تھی اگرچہ مومن نہیں ہوئے تھے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ میدان میں اترے تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من نلقا، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اے موسیٰ آپ بتائیے کہ پہلے ہم اپنی رسیوں کو ڈالیں یا آپ پہلے اپنی رسیوں کو ڈالیں گے. یہ ادب ہے جس کا علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں. کتنی چھوٹی سی بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ میدان میں چلو بھائی رسیاں ڈالو موسیٰ جب ڈالنا چاہیں گے، نہیں انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں. یہ اتنا ادب کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ القو، آپ پہلے ڈالو، اور انہوں نے ڈال دی. علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کا ادب ان غیر مسلم جادوگروں نے کیا، یہ ایک ایسی نیکی تھی جو سبب بن گئی ان کے قلوب کے ایمان سے منور ہونے کی. دو باتیں بتلانا چاہتا ہوں. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ادب لاؤ. یہ جو جدت پسندی اور ماڈرنزم کی وجہ سے ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ یہ سب ادب ادب کیا ہے، ادب ادب کیا ہے. ارے بھائی دین تو سارا ادب ہی ہے. ماں باپ کا ادب کرو، بڑے بھائی کا ادب کرو، چچاؤں کا ادب کرو، ماموں کا ادب کرو، علماء کا ادب کرو، دین ادب ہی تو ہے. مسجد کا ادب کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، یہ بھی تو ادب ہے. ادب دین ادب ہی ہے، ادب بڑوں کا ادب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دونوں کہیں جا رہے تھے، دونوں ساتھی تھے، دونوں صحابہ تھے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی بڑے صحابی، ایک دو قدم آگے چل رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک آدھا قدم پیچھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی کہ ابو الدرداء، ابو بکر کو تم جانتے ہو، ابو بکر وہ شخص ہے جس سے بہتر انسان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر کسی انسان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہے، اور تم ابو بکر سے آگے چل رہے ہو. مسجد کے امام صاحب ہیں، اور مسلی امام صاحب بھی آگے ہی نکل رہے ہیں. آپ آگے تشریف لے جائیے. امام ادب، ادب ہی سے انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. حیوان اور انسان میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان میں ادب ہوتا ہے، حیوان میں ادب نہیں ہوتا. با ادب با نصیب، جو ادب والا ہوتا ہے وہ پاتا ہے. کیا پاتا ہے؟ کیا پاتا ہے؟ چھوٹے سے ادب کی وجہ سے ایمان بھی پا لیتا ہے، چھوٹے سے ادب کی وجہ سے نبی کا صحابی بن جاتا ہے، چھوٹے سے ادب کی وجہ سے شہادت کا مقام پاتا ہے، چھوٹے سے ادب کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے. اسے زندگی میں ادب لاؤ. ادب بیٹھنے میں ادب ہو، چلنے میں ادب ہو، مسجد ہے تو ادب، کعبہ ہے تو ادب، قبلہ ہے تو ادب، اذان ہو رہی ہے تو ادب، استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب، زندگی میں ادب لاؤ. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب کبھی کوئی نیک کام کرنے کا موقع آ جائے تو یہ مت دیکھو کہ یہ بڑا عمل ہے یا چھوٹا، توفیق ملے اللہ ذہن میں بات ڈالے کہ اس کو کرو تو کر لو. ان کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، کیا ڈالی کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں. انہوں نے وہ کر لیا، وہ کر لیا تو وہ ان کے ایمان کا سبب بن گیا. میں جو اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری ہے. وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جبریل سے یہ بات سنی کہ یہ اس وقت سے لے کر عصر تک آپ کے ساتھ ہیں اور عصر کے بعد جنت میں اللہ کے ساتھ ہوں گے، تو خوف طاری ہو گیا آپ پر، خوف طاری ہو گیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل حقائق نے فاوجس فی نفسہ خیفتم موسیٰ کی یہ تفسیر کی ہے، فاوجس فی نفسہ خیفتم موسیٰ، اس سانپوں کو دیکھ کر کے ڈر پیدا نہیں ہوا. فاوجس فی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا سانپوں کو دیکھ کر. نہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ کیوں ڈریں گے سانپوں سے؟ انہیں تو پتا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ سانپ نہیں ہے صحیح، وہ کیوں ڈریں گے؟ جب اللہ نے یہ کہا تھا کہ تمہارا غلبہ ہوگا، وہ کیوں ڈریں گے؟ نہیں، وہ ڈرے نہیں. فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. کس بات کا؟ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اگر اپنی قدرت سے ایک ایسی جماعت کو جن کی حالت اس وقت کفر ہے عصر تک میں ایمان کی حالت میں پہنچا سکتا ہے، تو وہی اللہ اپنی قدرت سے میرے جیسے مومن کو ایمان کی حالت سے کفر کی حالت تک بھی تو پہنچا سکتا ہے. یہ خوف پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام. فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ. میرے بھائیو، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ کیا ہمیں بھی کبھی زندگی میں ایسا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی بد عملی کی وجہ سے میں ایمان جیسی دولت سے محروم ہو جاؤں؟ کبھی خوف ہوا ہمیں؟ کبھی ڈر ہوا؟ یہ خوف بھی پیدا ہونا چاہیے کہ میری بد عملیوں کی وجہ سے میرا ایمان بھی جا سکتا ہے، اور پھر ساتھ میں امید بھی ہونی چاہیے کہ نہیں نہیں اللہ نے ابھی تک تو مجھے بچایا ہے تو آگے بھی اللہ بچائے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے مجھے بد عملیوں کو چھوڑنا چاہیے، برائیوں کو چھوڑنا چاہیے، اچھائیوں کو اختیار کرنا چاہیے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ اور آگے امت کے سارے صلحاء ہمیشہ اس معاملے میں لرزاں اور ترساں رہتے تھے. ان کو اپنی نیکیوں پر کبھی بھی غرور نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی غرور نہیں. انہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہاں ہم تو بہت نیکیاں کر رہے ہیں اور دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور یوں ہے اور یوں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، جنت کے ہم ٹھیکے. نہ، ان کو یہ خیال نہیں آتا تھا، نہیں، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ حضرت، بزرگان دین، اللہ کے اولیاء جب تک دنیا میں رہتے ہیں لوگوں کو ان کے مقام کا پتہ نہیں چلتا تو وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے احوال لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے، حضرت اتنے بڑے ولی تھے، حضرت یوں تھے، تو سب کفے افسوس ملتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں ان کی زندگی میں پتہ چل جاتا تو ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے. یہ میرے بھائیو ہم سب کی کمزوریاں ہیں، یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے کہ بزرگان دین جب تک زندہ ہوتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کی عقیدت مند ہوتے ہیں. مرنے کے بعد حضرت بھی ہو جاتے ہیں وہ، اور مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ بھی ہو جاتے ہیں. بزرگان دین جب زندہ ہیں اس وقت ان سے فائدہ اٹھا لو. مشائخ سے ان کی زندگی میں فائدہ اٹھا لو، جتنا فائدہ اٹھا سکے اٹھاؤ. تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں نے اپنی ناقص آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے اور جو کچھ میں نے آپ میں دیکھا ہے وہ میں لکھ کر کے چھاپ دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کون ہیں اور آپ سے فائدہ اٹھا سکے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب اولیاء اعظام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بہت اچھا خیال آیا حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے احوال لکھوں. یہ بھی ایک ادب تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی کتاب چھاپ دوں اور حضرت کو تکلیف پہنچے، حضرت ناراض ہوں. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب کیا دیا، بس مختصر، مولوی منظور خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے، خاتمے کا نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا وہ مجھے پتا نہیں. تو اگر تم نے میری تعریف میں کوئی کتاب چا لکھ ڈالا اور میرا خاتمہ برا ہوا تو اس کتاب چے کا کیا فائدہ؟ اور دنیا میں میری کوئی تعریف نہ کرے لیکن میرا خاتمہ اچھا ہو. وہ تاتاریوں کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس میں وہ جو بزرگ جو سبب بنے تھے اسلام قبول کرنے کا، ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، وہ مسلمانوں کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے، تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے. اب اگر وہ یہ کہنے جاتے ہیں کہ میں اچھا ہوں تو سزا کے مستحق، اور اگر کہتے ہیں کہ تمہارا کتا اچھا ہے تو ان کو ہنسنے کا موقع ملے گا. اس طرح ذلیل کرتی ہے ظالم قومیں مظلوم قوموں کو، تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا. لیکن وہ تو اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب تو میں ابھی نہیں دے سکتا، مرنے کے بعد دے سکوں گا، ابھی نہیں دے سکتا، مرنے کے بعد. کہا مرنے کے بعد؟ کہا اگر ایمان کے ساتھ گیا تو میں اچھا اور ایمان کے بغیر گیا تو تیرا کتا اچھا. بس یہ اس نے اس کے دل پر اثر کیا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے. ایمان کے بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان سمجھایا انہوں نے. ایمان سمجھایا تو کہا کہ دیکھو ابھی تو ابا تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہمارے ابا کا انتقال ہو جائے اور تمہیں پتا چلے کہ میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں اس وقت تم آنا. لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، یہ خود موت کے قریب پہنچ گئے بزرگ. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پورا قصہ سنایا، اور پورا قصہ سنانے کے بعد کہا کہ دیکھو جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو تو تم جا کر کے میرا پیغام پہنچانا کہ تم نے یہ کہا تھا. پھر یہ گئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر سارے چنگیزیوں نے اسلام قبول کیا، تاتاریوں نے. اگر میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم اچھے، ایمان کے بغیر جاتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز ہم سے اچھی، کائنات کی ہر چیز ہم سے اچھی. لرزا اور ترسا رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا وکیل ہے، تو میرا کارساز ہے، تو میرا نگراں ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس سے پہلے کیا کہا؟ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے سلطنت کا ایک بہت بڑا حصہ نصیب کیا، مجھے حاکم بنایا. رب قد آتیتنی من الملک، حکومت کا تاج میرے سر پہ رکھا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھا. تو نے مجھے خواب کا علم عطا کیا، خواب کا علم ہے، تو مجھے خواب کے ذریعے علم عطا کرتا ہے. اور پیغمبر کا خواب چونکہ قطعی ہوتا ہے، اس سے حاصل ہونے والا علم بھی قطعی ہوتا ہے، تو اس سے اشارہ مل گیا نبوت کی طرف کہ اللہ آپ نے مجھے سلطنت بھی عطا کی، یعنی سلطنت کا تاج بھی میرے سر پہ رکھا اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ رکھا. آپ نے مجھے دنیا کی دولتیں بھی عطا فرمائی اور باطن کی دولتیں بھی عطا فرمائی. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اے اللہ دنیا تو میری گزر گئی، توفنی مسلمن، اب مجھے موت دینا فرما برداری کی حالت میں، توفنی مسلمن، مجھے موت دینا فرما برداری کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے میرے جو اجداد ہیں، میرے جو آبا و اجداد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، اب مجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دینا، ان کے مرتبے پر مجھے بھی پہنچانا، پیغمبر ہے پیغمبر، پھر بھی لرزاں اور ترساں اور کہتے ہیں کہ توفنی مسلمہ، مسلم ہونے کی حالت میں مجھے وفات دینا ہی اللہ. اور اس سے یہ بھی پتا چلا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جہاں ہر شخص کو عاجزی کے ساتھ، گریا و زاری کے ساتھ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے، وہاں اپنے سے جو اونچے مقام کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جنت میں جگہ ملے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے. نبوت کا مقام تو بہت اونچا ہے پیغمبر کا، لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے جو بڑے انبیاء گزرے ہیں ان کو جو تُو نے مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام مجھے بھی عطا فرما. اللہ تعالی شانہ راسخین فی العلم، وہ لوگ جن کو علم میں بہت پختگی ہے، یعنی اللہ کے اولیاء، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی ایک دعا نقل فرماتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کیجئے، انک انت الوہاب، یعنی یہ دعا ان کی رہتی ہے، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. تو میرے بھائیو، یہ جو حسن خاتمہ والی بات ہے یہ بہت اہم ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ہے ایمان والی موت اور دوسری ہے حسن خاتمہ والی موت. ایمان والی موت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے جہنم میں جانا پڑے پھر جنت میں، یہ ہے ایمان والی موت. اور حسن خاتمہ والی موت، ایمان کے ساتھ مرتا ہے اور گناہ معاف ہو کر صرف نیکیوں کے ساتھ جاتا ہے، اب اسے یقین ہے کہ میں مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانے والا ہوں. تو اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم انا نسألوک حسن الختام، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اچھے اچھے اعمال کیے لیکن خاتمہ برا ہوا تو ناکام، اور برے برے اعمال کیے اور خاتمہ اچھا ہوا تو کامیاب. لیکن اعمال جو ہے وہ خاتمے کے لیے ایک قسم کی علامت ضرور ہے، اگر اچھے اچھے اعمال ہیں تو یہ سائن ہے کہ انشاءاللہ، دلیل نہیں سائن ہے، یہ دلیل نہیں بس سائن ہے کہ انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا، اور برے برے اعمال ہے تو یہ سائن ہے کہ خاتمہ برا ہوگا. اعمال جو ہے یہ سائن ہے، تو ہر شخص کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال. برے اعمال ہے تو فکر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کرے. اب حسن خاتمہ کے لیے کرنا کیا ہے؟ حسن خاتمہ کے لیے ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے، ایمان پر جمع رہے، موت تک ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرے، جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچے، اور ان کے علاوہ بھی جتنے زیادہ اچھے اچھے اعمال ہو سکے وہ کرے. اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, یعنی پورے دین پر چلتے رہے, تقوی والی زندگی گزاری. اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا تھا ان سے بچے, اللہ نے جن کاموں کو فرض کیا تھا ان کو کیا, تو کیا ہوگا موت کے وقت؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اتریں گے موت کے وقت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور وہ فرشتے کہیں گے کہ خوف مت کرو, غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور ہم سے تم خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم دیکھ کر آئے ہیں, ابھی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں اس جنت میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اب ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی تمہارے ساتھ, قبر میں بھی تمہارے ساتھ, حشر میں بھی تمہارے ساتھ, پر صراط پہ بھی تمہارے ساتھ, دنیا میں بھی تمہارے ساتھ, آخرت میں بھی تمہارے ساتھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی تمہارے دل جی خواہش کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جن کے تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيم, بہت زیادہ بخشنے والے, بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی جنت میں. حسن خاتمہ بھی کیسے نصیب ہوگا؟ ایمان اور استقامت سے. ایک ہی عمل پر استقامت سے نہیں, پوری شریعت پر استقامت سے. جن لوگوں نے استقامت کا معاملہ کیا, اللہ اکبر, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا سانس نکل رہا ہے, سانس اکھڑ چکا ہے اور اب آخری مرحلے میں ہے اور تکلیف میں ہے, اور اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی فرشتے آئے تھے تکلیف کے موقع پر, وہ فرشتے اترے اور انہوں نے کہا کہ لا تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کرو, غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, دیکھو وہ جنت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کرب و بے چینی میں, تکلیف میں تھے, اچانک نگاہ اوپر اٹھائی انہوں نے. جب نگاہ اوپر اٹھائی تو مسکرانے لگے اور دائیں بائیں دیکھ کر حاضرین سے کہنے لگے, لمثل ھذا فلیعمل العاملون, عمل کرنے والوں کو اس جیسی جنت کے لیے عمل کرنا چاہیے. بس آیت پڑھی اور روح نکل گئی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, ان جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے, ان جیسی نعمتوں کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, آخری وقت, ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کوفہ سے بغداد بلایا اور یہ کہا کہ تم ہماری مملکت کے چیف جسٹس بن جاؤ, قاضی بن جاؤ, قاضی القضات. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دل میں آخرت کا خوف تو ڈر لگا ان کو کہ اگر مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے انکار کر دیا تو قید خانے میں ڈال دیا, اور قید خانے میں ڈالا, اور 10 دن تک قید خانے سے روزانہ اس کے دربار میں لائے جاتے تھے اور بے تحاشا کوڑے برسائے جاتے تھے. اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 70 سال کو پہنچ چکی تھی, 70 سال کے بوڑھے کو بالکل نحیف دبلے پتلے روزانہ دربار میں بلایا جاتا تھا اور کوڑے برسائے جاتے تھے کہ تم چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو. وہ کہتے تھے کہ نہیں, میں نہیں قبول کر سکتا, مجھے آخرت کی فکر ہے. جب دیکھا کہ یہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے تو جبرن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو زہر کا پیالہ پلایا گیا. 10 دن تک کوڑے برسے, اس سے طبیعت نڈال ہو چکی تھی, زہر پلایا گیا. مزید 5 دن کے بعد, 15 دن کے بعد, کل 15 دن جیل میں رہے اور 15 دن کے بعد شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو شہادت کی موت. ابو رجا فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد جب ہم نے ان کو تختے پر لٹایا غسل دینے کے لیے تو کہا کہ اتنا دبلا پتلا جسم تھا کہ میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا کہ عبادت نے اور مجاہدے نے اس شخص کے جسم کو پگھلا دیا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. لیکن جو ایمان اور استقامت والی زندگی گزارتا ہے اللہ اسے اعلیٰ درجے کا حسن خاتمہ نصیب کرتا ہے. کسی کو پتا نہیں چلتا کہ میری روح کب نکلنے والی ہے, لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے تو اللہ اس وقت میں وہی کام کرواتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے, بیماری میں چل ہی رہے تھے, پتا تھا کہ کسی بھی وقت اب میرا انتقال ہو سکتا ہے, اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر سجدے میں چلے گئے. بس سجدے میں جانا تھا کہ روح نکل گئی. امام مالک رحمہ اللہ تعالی, امام دار الہجرہ, دوسرے بڑے امام, مدینہ منورہ سے ایسا عشق تھا اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی ایسی چاہت تھی کہ اخیری عمر میں مکہ مکرمہ بھی نہیں گئے. بیت اللہ دیکھنے کی کتنی چاہت ان کو ہوتی ہوگی, لیکن ڈرتے تھے کہ کہیں میں نکل گیا اور انتقال راستے میں ہو گیا تو, ادھر مکہ مکرمہ میں ہو گیا تو میں تو یہاں مرنا چاہتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو وہاں کی قبولیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آخری وقت جب آ پہنچا, آخری وقت پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ یہ میرا آخری وقت ہے. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بھی یہ امید رہتی ہے کہ شاید میں اس سے نکل جاؤں گا اور زندہ رہوں گا, لیکن آخری وقت آیا تو آپ نے یہ کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس یہ کلمہ تو پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہے موت تک بس یہ پڑھتے رہے, للہ الامر من قبل ومن بعد, قرآن کی آیت پڑھتے رہے, للہ الامر من قبل ومن بعد, حکم پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا چلتا ہے, حکم پہلے بھی بعد میں بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. بس یہ پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ آخری دن تھا حضرت کا, میں پہنچا اور میں نے پہنچ کر کے پوچھا کہ کیف اصبحت, آپ نے صبح کس حالت میں کی, خیریت ہے؟ تو کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ کہا کہ اصبحت من الدنیا راحلہ ولی اخوانی مفارقہ ولی کاس المنیت شاربہ وعلی اللہ واردہ لا ادری روحی تسیر الی الجنہ فوہنیوہا او الی النار فوعزیہا. کہا کہ صبح کی کس حالت میں, بس دنیا سے جا رہا ہوں. کہا کہ احساس مجھے ہو چکا ہے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں نے صبح کی دنیا سے کوچ کرنے والے ہونے کی حالت میں اور موت کا جام پینے والے ہونے کی حالت میں اور دوستوں سے الگ ہونے والے ہونے کی حالت میں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ملاقات کا شوق رکھنے والے ہونے کی حالت میں, لیکن زندگی میری اچھی گزری بری گزری میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. امام اپنے وقت کا, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں, اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میری روح جنت میں جانے والی ہے یا جہنم میں. اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میری روح جنت میں جانے والی ہے تب تو میں اسے مبارکباد دیتا, اور اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میری روح جہنم میں جانے والی ہے تو میں میری روح کی تعزیت کرتا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. اور ایسا کہنے کے بعد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام نے دو شعر پڑھے, ولما قسا قلبی وضاقت مذاہبی. یہ جو ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا نہیں کہ اچھی زندگی ہے یا بری, لیکن پھر جو ہے خوف غالب ہوا, خوف توازو کا غلبہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میری زندگی تو بری ہی تھی میری زندگی. ولما قسا قلبی, جب میرا دل سخت ہو گیا گناہوں کی وجہ سے, وضاقت مذاہبی, اور سارے راستے مجھے تنگ نظر آنے لگے جنت میں جانے کے, تو میں نے کیا اس وقت جب میرا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا اور سارے راستے مجھے تنگ نظر آنے لگے اور میں نے سوچا کہ اب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, مگر معافی بہت دور مجھے نظر آئی, دور, تو وہ معافی تک پہنچنے کے لیے میں نے آپ کی رحمت میں امید کو سیڑھی اور لیڈر بنایا. جعل تو رجائی نحو عفو کا سلما. جب میرا دل سخت ہو گیا گناہوں کی وجہ سے اور مجھے سارے راستے تنگ نظر آنے لگے تو میں نے ارادہ کیا کہ توبہ کر لینی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, لیکن میں نے دیکھا کہ معافی تو بہت دور ہے, میں وہاں تک کیسے پہنچوں؟ تو کہا میں نے آپ کی رحمت میں جو امید ایک مسلمان رکھ سکتا ہے اس امید کو میں نے سیڑھی بنایا. سیڑھی بنایا اور میں اس سیڑھی پہ چڑھنے لگا آپ کی معافی کی طرف، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے گناہ تو بہت ہے، تعظمنی ذنبی، مجھے خیال آیا کہ اگر تم معافی تک پہنچ بھی جائے اور معافی مانگ بھی لے تو گناہ بہت زیادہ ہے، معاف ہوں گے کیسے؟ تو کہا تعظمنی ذنبی فلما قرنتہ بعفوک ربی، تعظمنی ذنبی، میرے گناہ بہت مجھے نظر آئے، بہت نظر آئے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، فلما قرنتہ، لیکن جب میں نے مقابلہ کیا میرے گناہوں کا بعفوک، تیری معافی کے ساتھ، ربی اے میرے رب، کان عفوک اعظم، تو میں نے دیکھا کہ میرے گناہ تیری معافی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور انتقال ہو گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، چوتھے امام، بہت بڑے امام، یہ صرف چار مثالیں میں دے رہا ہوں جنہوں نے ربنا اللہ کہا اور اس کے بعد اس پر مستقیم رہے، مستقیم رہے، آخرت آخرت، مر جاؤں لیکن قاضی القضات نہیں بن سکتا اس لیے کہ آخرت بگڑ سکتی ہے، یہ خیال تھا آپ کا، کوڑے برسائے جا رہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا کہو کہ قرآن مخلوق ہے، تو کہتے تھے کہ ہاتونی من الکتاب والسنہ، کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلیل پیش کرو، ابھی مان لوں گا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا، مستقیم رہے، استقامت برابر، جم کر رہے برابر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب کے نتیجے میں اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو یہ پیغام بھیجا کہ تم ایک آزمائش سے گزرنے والے ہیں، مستقیم رہنا، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ جب کوئی خوشخبری سنائی جائے تو خوشخبری سنانے والے کو کوئی تحفہ دینا چاہیے، ہمارے یہاں تو خوشخبری دینے والا ہی سب کچھ کرتا ہے، خوشخبری بھی وہی سناتا ہے اور مٹھائی بھی وہی کھلاتا ہے، جو خوشخبری سناتا ہے اسے تحفے میں کچھ دینا چاہیے، مستحب ہے، اور اس پر عمل اس طرح کرتے تھے ہمارے اسلاف کے، کچھ نہیں ہوتا تھا تو جو پہنا ہوا ہوتا تھا وہی نکال کر دیتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا، اپنا قمیص، وہ کرتا اتار کر کے اس کو ہدیے میں دے دیا کہ تم نے مجھے خوشخبری دی کہ ایک آزمائش آنے والی ہے اور میں اگر اس میں مستقیم رہا تو اس کے نتیجے میں میرے لیے جنت ہے، یہ آپ کو، یہ پہنچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام شافعی استاد ہے، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہے، لیکن شاگرد کا کتنا اونچا مقام ہوگا استاد کی نظر میں، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بھائی شاگرد کو چاہیے کہ زندگی بھر اپنے استاد کو بڑا سمجھے، لیکن شاگرد کو، استاد کو چاہیے کہ جب وہ دیکھے کہ میرا شاگرد ہونہار ہے اور بہت اونچا مقام پا چکا ہے تو اس کا بھی اعتراف کرے۔ جب کہا کہ جب تم نے ان کو خوشخبری سنائی، انہوں نے کچھ دیا آپ کو؟ کہا کہ ہاں دیا۔ کہا کیا دیا؟ کہا کہ یہ قمیض دیا۔ جانتے تھے کہ عمل کریں گے، مستحب پر بھی، مستحب پر بھی عمل کریں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو، لاکھوں حدیثیں پڑھی، کوئی ایسی حدیث میں نے نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو۔ کہا کہ قمیص، تو کہا کہ وہ قمیص مجھے ذرا دیجئے۔ ایک برتن منگوایا پانی والا اور اس میں وہ قمیص کو ڈبویا اور قمیص کو نکالا اور کہا کہ اب یہ قمیص آپ لے لیجئے، اور اس پانی کو پیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے برکت کے طور پر۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، الفرق بیننا وبینہم الجنائز۔ خلافت عباسیہ کے دور میں ایک بہت لمبی مدت میں خلق قرآن کا مسئلہ رہا، اور جو بھی کہتا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔
تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ حق پر کون ہے، ہمارے اور یہ خلق قرآن کے قائلین کے درمیان فرق کرنے والی چیز جنازہ ہے، تم بھی مریں گے میں بھی مروں گا، دیکھ لینا کہ کس کے جنازے میں زیادہ آدمی ہوتے ہیں. یہ فرماتے تھے الفرق بیننا وبینہم الجنائز، کہا کہ جب ہم مریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ حق کہاں تھا. انتقال ہوا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، خلیفہ متوکل باللہ کا زمانہ تھا، اب معاملہ جو ہے وہ ڈگر پر آ چکا تھا، خلق قرآن کا فتنہ ختم ہو چکا تھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دوبارہ عزت عطا فرمائی. انتقال ہوا، مختلف روایتیں ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تاریخ میں انسانوں کی تاریخ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا بڑا جنازہ تھا اتنا کسی کا نہیں ہوا ہے. خلیفہ متوکل باللہ نے کارندوں کو بلا کر کے یہ کہا کہ بھائی ایسا جنازہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا جنازہ دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ 1,00,000 آدمی تھے، کوئی کہتا ہے 2,00,000 آدمی تھے، کوئی کہتا ہے 8,00,000 آدمی تھے، کوئی کہتا ہے 9,00,000 آدمی تھے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس میدان میں نماز پڑھی گئی تھی اس میدان کو ناپا جائے اور ناپ کر کے اندازہ لگایا جائے کہ چوڑائی میں کتنے آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں اور لمبائی میں کتنی صفیں بن سکتی ہے، تب جا کر کے پتا چلے گا کہ کتنے آدمی تھے. تو جب اسے ناپا گیا تو 2.5 million، 25,00,000 کا مجمع ان کی نماز جنازہ میں، کس شان کے ساتھ گئے ہوں گے. اور یہ لوگ جو ایمان اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی تو ہدایت کا ذریعہ بنتی ہی ہے، ان کا جنازہ بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنازے میں اتنے لوگوں نے شرکت کی، اس زمانے میں 2.5 million، 25,00,000، کہ اس جنازے کی شان و شوکت کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلم اسلام کے دامن میں داخل ہوئے صرف جنازے کو دیکھ کر. حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو میں حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی مشفقانہ اصرار پر دعوت الایمان کے بخاری شریف کے جلسے میں شرکت کے لیے پہنچا ہوا تھا، اور وہیں مجھے مولانا یوسف دروان صاحب مدظ اللہم العالی نے کان میں خبر دی کہ بھائی کوئی ٹیکسٹ آیا ہے اور حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے، لیکن فلوٹنگ ٹیکسٹ ہے اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دعا میں نے کرائی، تو میں نے حکیم صاحب کے لیے دعا کرا ہی دی بغیر نام لیے، اور جب دعا سے فارغ ہوا تو مجھے حضرت مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ نہیں، بات محقق ہے اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے. وہاں سے مجھے اولڈہم جانا تھا طے شدہ پروگرام کے مطابق مولوی صدیق کے یہاں، اور جب میں مولوی صدیق کے یہاں پہنچا تو پورے راستے میں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شفقتیں رہی تھی، بہت محبتیں رہی تھی، تو وہ سب جو ہے نقشہ بار بار ذہن میں آتا تھا، وہ فلیش بیکس، اور بہت دل غمگین تھا. اور راستے میں بھی میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہا کہ حکیم صاحب میرے محسنین میں سے ہیں تو حکیم صاحب کو اشار ثواب کرنا چاہیے. جب میں ان کے گھر گیا تو ہم مولوی لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور شیلف ہوتے ہیں اور ان میں کتابیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، تو میں بھی سیدھا مولوی صدیق کے یہاں وہ کتابوں کے شیلف کی طرف گیا اور میں نے کہا کہ حکیم صاحب کی اگر کوئی چیز ملتی ہو تو اسے اپنے ساتھ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ وہاں سے مجھے آگے اور بھی 2-3 جگہ جانا تھا، لیسٹر 2-3 دن کے بعد پہنچنا تھا. تو میں نے کہا اس وقت حکیم صاحب کی طرف دل لگا ہوا بھی ہے تو میں حکیم صاحب کے علوم کو پڑھنا چاہتا ہوں. تو کشکول معرفت ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے ملی تو میں نے وہ اٹھا لی، اور اٹھا کر کے میں صوفے پر بیٹھا، اور صوفے پر بیٹھ کر کے میں نے اس کو کھولا. بس کھولتے ہی کھولا تو جو کھولا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جنازے وغیرہ کا ذکر تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو میں نے کھولا, اور یہ تو بعد میں پتا چلا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے. حکیم صاحب کا انتقال ہوا, میں نے اسے کھولا, ایک یا دو گھنٹے کے بعد ہوگا, دو گھنٹے کے بعد وفات کے, کھولا اور کھول کر پہلے پیج پر سیدھی میری جس شعر کے اوپر نظر پڑی جو حکیم صاحب نے اندر لکھا تھا وہ یہ تھا, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر کے حکیم صاحب نے یہ مصرع لکھا تھا, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اور اندر سے میرا دل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بھی عاشق تھے اور وہ کراچی والے بھی عاشق تھے, مجھے امید ہے کہ ان کا جنازہ بھی دھوم ہی سے نکلے گا. اس لیے کہ جو بھی دنیا میں ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے ایمان اور تقوی اختیار کر کے, اس کی دھوم آسمانوں میں تو ہوتی ہی ہے, اللہ اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کی دھوم مچاتا ہے, ان کا جنازہ دھوم کے ساتھ نکلتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے, ایمان اور استقامت, ایمان اور استقامت. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حسن خاتمہ, وصیت کی, بس بیمار چل رہے تھے, وصیت کی, عمدہ عمدہ باتوں کی وصیت. ہم جب وصیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں وصیت کا کیا معنی ہے؟ بزرگوں کی, بعض بزرگوں کی وصیتیں چھپی ہیں, پڑھو ان کو کہ وصیت کا کیا معنی ہے. ہمارے یہاں وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیسے فلاں کو دینا اور اتنا پیسے فلاں سے لینا, یہ لین دین کی وصیت ہماری ہے. یہ بھی یہ وصیت کا ایک حصہ ہے. ہمارے بزرگان دین اکابر وصیت کو شروع کرتے ہیں کس سے, کہ میرے مرنے کے بعد میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ رہنا, اتباع سنت والی زندگی گزارنا, اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا, یہ وصیت. میرے مرنے کے بعد میری تجہیز و تکفین میں, میری تدفین میں اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے, بدعت رسوم رواج میں سے کسی چیز کو قریب بھی نہ آنے دیا جائے, یہ ساری چیزیں. اور اس میں پھر پیسے وغیرہ کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ بھائی میری میراث کو شریعت مطہرہ کے مطابق تقسیم کی جائے, یا میری اتنی جائیداد فلاں کو دے دی جائے, فلاں مدرسے میں دیا جائے, وغیرہ وغیرہ. تو وصیت کی آپ نے, اور اس کے بعد اپنی سب اولاد کو بلایا, اولاد کو بلا کر کے بہت پیار کیا, اور اولاد کو بلا کر کے ان کو پیار کیا, اور پیار کرنے کے بعد وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے. بس اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے, موت تک اللہ کی حمد و ثنا میں رہے, اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے موت تک, بس ادھر ادھر پھر التفات نہیں کیا. اور بس بیچ میں صرف دو واقعات پیش آئی, حمد و ثنا, بس اللہ کی, نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا, نماز پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا. دو واقعات پیش آئی, ایک واقعہ یہ ہوا کہ اب بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے, ہوش میں آ جاتے ہیں, بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے, ہوش میں آتے ہیں, تو بے ہوشی تاری ہوتی ہے تو خاموش, ہوش میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا. تو ایک مرتبہ بے ہوشی تاری ہو گئی تو کہنے لگے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. جب ہوش میں آئے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آخرت کے لیے تو آپ منتظر تھے, یہ تو مومن کا تحفہ ہے جنت میں جانے کا وقت, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. تو کہا بیٹا میں اللہ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, جب میں بے ہوش ہو گیا تو شیطان میرے سامنے نمودار ہوا, اور اس نے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں رکھی تھی اور بہت غصے میں کہہ رہا تھا کہ یہ احمد ابن حنبل تو میرے ہاتھ سے نکل گیا, میں نے تجھے بہت بہکانے کی کوشش کی لیکن تو میرے قابو میں نہیں آیا. تو کہا میں اسے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, تو آخری وقت میں بھی پھسلا سکتا ہے, جب تک ایمان کے ساتھ روح نہ نکلے وہاں تک کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر حمد و ثنا, اور اللہ کو تو پتا ہوتا ہے کہ روح کب نکلنے والی ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وضو کرا دو. وضو کے لیے پانی لایا گیا, اور اس آخری حالت میں وضو سنن مستحبات کی پوری رعایت کے ساتھ کیا جیسے آپ زندگی میں کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ انگلیوں کا خلال بھی آپ نے نہیں چھوڑا, انگلیوں کا خلال بھی نہیں چھوڑا. اور وضو کا ختم ہونا تھا کہ روح پرواز کر گئی, اللہ کے یہاں پہنچ گئے وضو کی حالت میں, پاکیزگی کی حالت. بس میرے بھائیو اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بس حسن خاتمہ کیا کرنا ہے ہمیں, رو رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے, اے اللہ
اے اللہ حسن خاتمہ نصیب کیجیے، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب کیجیے، کہیے کہ اے اللہ میں مستحق تو نہیں ہوں، میں تو تیری کسی نعمت کا مستحق نہیں، اس کے باوجود تو نے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی، اے اللہ اے اللہ یہ سب سے قیمتی دولت ہے، مجھے حسن خاتمہ عطا فرما، حسن خاتمہ عطا فرما. ڈرتا بھی رہے لیکن امید بھی رکھے، دعا خوب کرے اس کے لیے، اور اس کے لیے جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کرے. ان اسباب میں سے دو بڑے بڑے اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ جو سب سے بڑا سبب وہ کہ تقوی والی زندگی گزارے، ظاہر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، باطن بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اور دوسرا بہت بڑا سبب اولیاء سے محبت کرنا اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، اولیاء سے محبت کرنا ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، تقوی والوں سے محبت کرنا ان کی صحبت میں بیٹھنا، صلحہ سے محبت کرنا اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. تو اگر ولیوں کے ساتھ محبت کرے گا تو ولی اولیاء کرام تو جنت میں ہوں گے، تو اگر ان سے محبت کرے گا تو محبت کرنے والا بھی جنت میں ہوگا، اور جنت میں جانے کے لیے حسن خاتمہ ضروری ہے. تو اگر اولیاء کے ساتھ محبت کرے گا تو حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے فکر رہے، دعا جاری رہے، اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ میں نے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی بات کی، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ بھئی یہ خیر القرون کا دور ہے، اچھا دور، خیر کا دور، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب، وہ تو معاملہ ہی اور تھا. اب اس زمانے کے اندر تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، ہمیشہ اور اس زمانے میں بھی ہیں اور رہیں گے، جنہوں نے ایمان اور استقامت والی زندگی گزاری. تو اللہ تعالی شانہ نے انہیں بھی اچھی موت عطا فرمائی. ان میں سے میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد کوما میں چلے گئے، اور کوما میں چلے گئے اور ڈاکٹروں نے نا امیدی کا اظہار کر دیا، نا امیدی کا اظہار. اور ڈاکٹر جب نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں اور وینٹیلیٹر کو ہٹانے کا مشورہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ برین جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے. جیسے کہ برین ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی کے چانسز نہیں ہوتے. تو ڈاکٹروں کا یہ مشورہ ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کبھی کبھی گھر والوں کے دلوں میں ایک امید رہتی ہے، تمنا رہتی ہے. تو حضرت کئی ہفتوں ہاسپٹل میں رہے، وینٹیلیٹر پر رہے، کوما کی حالت میں رہے، اور انتقال جب ہو رہا ہے عصر اور مغرب کے درمیان، تو ان کی بہن جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو ہونٹ ہل رہے ہیں. اب ہونٹ ہل رہے ہیں تو بہت خوش ہوئی کہ بھائی جان اچھے ہو رہے ہیں، بھائی جان اچھے ہو گئے، دوبارہ زندگی ہوش میں آ رہے ہیں. تو اب وہ ہونٹ ہل رہے ہیں، بھائی جان کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن وہ آواز نہیں آ رہی تھی چونکہ بہت ہلکی تھی، تو انہوں نے کان لگایا اور کہا کہ بھائی جان آپ کو کیا چاہیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور بہت غور سے سنا تو وہ اللہ کا نام لے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اللہ 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 اللہ، اور بس اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی. یہ ہمارے زمانے کا واقعہ. حضرت مولانا اظہار صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز میں شورا میں تھے، اور بڑے اکابر بزرگان دین میں سے تھے جنہوں نے اپنے تزکیہ کی محنت کی تھی. تو مشورے کے اندر، مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشورے میں، مشورے کے لیے جو صبح میں وہاں مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مشورے میں بات کرتے کرتے اچانک انہوں نے نظر اٹھائی سامنے، اور نظر اٹھا کر سامنے انہوں نے سلام کیا یا سلام کا جواب دیا، اور ایسا کہا کہ تشریف لائیے، اور پھر انتقال ہو گیا. لوگ نے نظر اٹھا کر کے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ ملک الموت آئے تھے. تو ملک الموت کے ساتھ سلام جواب کر رہے تھے اور کہا کہ تشریف لائیے، اور وہ ان کی روح قبض ہو گئی. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقویٰ کتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد بھی دامن داغدار نہ ہو. سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد بھی دامن داغدار نہ ہو.
سرحد کے وزیر اعلی بنائے گئے چیف منسٹر. تو ان کے پڑھنے کے زمانے کے ایک ساتھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آج میں اس علاقے میں آیا ہوں تو یہ چیف منسٹر کا جو ہاؤس ہے وہاں میں مفتی صاحب کی ملاقات کروں گا اور کھانے کا بھی وقت ہو رہا ہے تو آج کچھ مرغن غذائیں ملے گی, مرغن غذائیں ملے گی. وہ غریب عالم ہوں گے بیچارے. تو کہنے لگے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو دال روٹی آئی, کھانے کے لیے بیٹھے تو دال روٹی آئی. تو یہ کہتے کہ میں نے مفتی صاحب سے مذاق میں یہ کہا کہ اس مولوی کی کتنی بڑی, اس مولوی کی بدقسمتی کتنی ہوگی کہ چیف منسٹر کے گھر میں بھی دال پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. اور جب چیف منسٹر کے عہدے سے فارغ ہوئے تو اب اپنے گھر میں جانا تھا, تو اپنے گھر میں جانا تھا تو وہ سارا جو نظام کرنے والا ہوتا ہے اس نے کہا کہ حضرت ذرا آپ صبر کیجئے دو تین دن, اس لیے کہ وہ ویگنوں کا انتظام کرنا پڑے گا لوریز وغیرہ کا سامان لے جانے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ویگن ویگن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک آدھ چھوٹی سی گاڑی لیا. تو کہا کہ حضرت آپ کو تجربہ نہیں ہے, یہ تو میں ہر سال یہ کام کرتا ہوں, منسٹروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ من دیا, ایسا لگتا ہے کہ گھر میں سامان نہیں, جب اسے نکالیں گے تو یہ تو کئی ٹرکیں ہو جائیں گے, کئی لوریز ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں نہیں ایک گاڑی کافی ہے. تو ایسا ہی ہوا, ایک گاڑی میں سارا سامان رکھ کر کے وہ گورنر ہاؤس سے نکل کر کے وہاں چلے گئے. لیکن موت کیسی آئی, ایک مسئلے میں ان کا اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہما کا اختلاف تھا. تو حضرت جو ہے وہ نکلے اپنے گھر سے اور ارادہ یہ کیا کہ میں کراچی سے ہوتے ہوئے جا رہا ہوں حج کے لیے. تو مفتی تقی صاحب سے فون پر بات کی اور کہا کہ ہمارا اور تمہارا ایک مسئلے میں اختلاف ہے, تو اگر ایک جگہ پر ہم بیٹھ جائیں اور آپس میں ذرا بحث و مباحثہ کر لیں, دیکھ لیتے ہیں اگر تمہارے دلائل مجھے سمجھ میں آ جائے تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں, اور میرے دلائل تم کو سمجھ میں آ جائے تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس واقعے کو قلم بند کیا ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی قلم بند کیا ہے کہ دونوں آئی وٹنس, عینی گواہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ہے اور شروع ہوا مکالمہ, تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں پہلے میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں اس مسئلے پر, پہلے آپ حضرات غور سے سن لو. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا, دوسرا مسئلہ بیان کیا, دوسری دلیل, تیسری دلیل, اپنے دلائل بیان کرتے چلے گئے. سارے علماء سن رہے ہیں, یہ دونوں بھائی بھی بہت غور سے سن رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پان لیا اور پان بنا کر کے کہا کہ اب میں بالکل کنکلوڈ کر رہا ہوں, آخری مرحلے پہ آ گیا ہوں, میری اب بات ختم ہو رہی ہے, بس اس کو سن لیجیے پھر آپ کی بات سنیں گے. اور بات جب شروع کرنے گئے بس ڈھل گئے, وہی وہی روح پرواز ہو گئی. علمی مذاکرے میں پتا بھی نہیں چلا کسی کو کہ روح پرواز کر گئی ہے, یعنی اتنی آسان موت. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس حالت میں بندہ مرتا ہے اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. علمی بات کرتے کرتے ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر صابر صاحب ان کے خادم تھے, وہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت حضرت کا اور حضرت کہہ رہے تھے کہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ, اور روح پرواز کر گئی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت کے سامنے مکہ مدینہ کا منظر اس وقت ہے اور حضرت مکہ مدینہ کو دیکھ رہے ہیں اور روح پرواز کر رہی ہے. حضرت مولانا یحییٰ مدنی تھے کراچی میں, یحییٰ مدنی کوما میں چلے گئے, کوما میں. تو وہ ڈاکٹر جو ان کی نگرانی کر رہا تھا اس نے آپ کے ہارٹ کو جب سٹیتھوسکوپ سے سننا چاہا تو حیران کہ یہ دل دھڑک نہیں رہا ہے, یہ دل تو اللہ اللہ بول رہا ہے, اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. دل میں خیال آیا کہ بھائی شاید حضرت کے ہم مرید ہیں تو عقیدت کی وجہ سے ایسا وسوسہ ہو رہا ہوگا, تو ایک ایسے ڈاکٹر کو لے آئے جو اس قسم کی چیزوں کو زیادہ مانتا نہیں تھا, اور کہا کہ بھائی آپ بھی ذرا اپنا اپینین دیجئے. تو سٹیتھوسکوپ اس نے رکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, تو کہا کہ میں حیران ہوں, اس شخص کے دل کی دھڑکن نہیں ہے, اس شخص کے دل سے تو اللہ اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے. کوما میں بھی اللہ اللہ, کوما میں بھی, کوما میں بھی اللہ اللہ. اسی لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے کلمے کی تلقین کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کلمے کی تلقین کرتے ہو, کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں کلمہ بھول گیا ہوں, میں کلمہ بھول گیا ہوں, مجھے کلمے کی تلقین کر رہے ہو. یعنی مطلب یہ کہ وہ تو دل دماغ میں راسخ ہو گیا ہے، ذکر و اذکار کر کے اپنے دل کا تزکیہ کرا کر جب یاد ملکہ یادداشت نصیب ہو جاتی ہے، پھر وہ کوما میں ہو، پھر وہ ایکسیڈنٹ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ذکر پر محنت کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ شانہ استقامت نصیب کرے، تقوی نصیب کرے، اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات، وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك،
ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا الہ العالمین ہمیں ایمان میں پختگی نصیب فرما الہ العالمین ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرما تقوی کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین ہمیں پورے دین پر چلنے والا بنا دے یا ارحم الراحمین پورے دین پر چلنے والا بنا دے الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھے دین پر زندہ رکھ الہ العالمین جب تو اپنے پاس بلائے ایمان کی حالت میں حسن خاتمہ کی حالت میں اٹھائے الہ العالمین ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما اسلام والی موت نصیب فرما ایمان والی موت نصیب فرما تیری رضا والی موت نصیب فرما تیرے قرب والی موت نصیب فرما الہ العالمین سجدے والی رکوع والی قیام والی موت نصیب فرما حرمین شریفین والی موت نصیب فرما اے ارحم الراحمین جس وقت ہمارا آخری سانس نکل رہا ہو اس وقت الہ العالمین تیری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے الہ العالمین اس عمل میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین بد عملی سے ہماری حفاظت فرما سوئے خاتمے سے حفاظت فرما برے خاتمے سے حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیری یاد سے منور فرما ہمارے دماغوں کو تیری یاد سے معطر فرما الہ العالمین ہماری حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما الہ العالمین اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین دلہا دلہن کو خوب محبت عطا فرما مودت عطا فرما الفت عطا فرما انس نصیب فرما اتفاق اتحاد خوشیوں والی زندگی نصیب فرما الہ العالمین انہیں نظر بد سے محفوظ فرما الہ العالمین حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما آفات سے بلیات سے بلاؤں سے الہ العالمین ہر قسم کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما ان دونوں کو تقوی والی زندگی نصیب فرما الہ العالمین روحانی خوشیاں نصیب فرما انہیں روحانی خوشیاں نصیب فرما حقیقی خوشیاں نصیب فرما انہیں الہ العالمین اولاد صالح عطا فرما الہ العالمین ان کو ان کی اولاد کو ہونے والی نسلوں کو تقوی پر استقامت نصیب فرما انہیں سب ان سب کو ولایت نصیب فرما الہ العالمین ان کو ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ بنا ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا انہیں ان کی نسلوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا الہ العالمین الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کا دلہا دلہن کے لیے آپ سے سوال کیا ہے ان بھلائیوں سے ان کو آراستہ فرما الہ العالمین انہوں نے دلہا دلہن کی جو اچھی اچھی خوبیاں بیان فرمائی ہیں ان خوبیوں سے ان کو آراستہ فرما انہیں اولیاء کاملین میں شامل فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہماری اولاد ہماری نسلوں کے برے دن نہ دنیا میں دکھا نہ آخرت میں دکھا الہ العالمین ہم سب کو اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی فکر نصیب فرما تزکیہ کی فکر نصیب فرما ہمارے قلوب کو تیری یاد سے منور فرما اتباع سنت کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما اتباع سنت کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے ہونے والے آئندہ کل کے بصورات کی اجتماع کو بھی بے انتہا قبول فرما آج کے اس اجتماع کو بھی الہ العالمین تیری بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرما الہ العالمین اسے تا قیامت اس سلسلے کو جاری اور ساری فرما الہ العالمین ہم سب میں اولیاء ہم سب میں الہ العالمین بزرگوں کی نسبتیں منتقل فرما دے الہ العالمین ہمیں ان کی طرح دین کی فکر نصیب فرما آخرت کی فکر نصیب فرما دین کی خدمت کے لیے ہمیں ان کی طرح قبول فرما الہ العالمین آئندہ کل عورتوں کو اس پروگرام کی طرف متوجہ فرما دے دوستوں کو بھی متوجہ فرما دے آنے والے مرد آنے والی عورتوں کو سب کو الہ العالمین ہدایت سے متمتع فرما الہ العالمین ہدایت سے منور فرما آئندہ کل کے پروگرام کو پورے عالم میں تیری محبت کے تزکیہ کے ہدایت کے تعلیم و تعلم کے عام ہونے کا ذریعہ بنا الہ العالمین آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما یہ بہت دور دور سے آئے ہیں آتے ہیں الہ العالمین ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما ان کی برکت سے ہم حاضرین کو بھی الہ العالمین قبول فرما لے الہ العالمین ہم سب کو محض اپنے لطف و کرم سے اور ہماری دعاؤں کو بھی محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتہ.